أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں ایک اہم نقطہ جو چوتھے رکوع کے اختتام پر ہمارے سامنے آیا تھا. چوتھا رکوع جس میں آدم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آیا اس میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم مادی علوم کا علم الاسماء اس کا ذکر آیا اور اس رکوع کے اختتام پر جب یہ بات آئی کہ جب آپ کو آئے گی میری جانب سے کوئی ہدایت تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم یا حزن سے دوچار ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم وحی اس کا ذکر آ رہا ہے. گویا یہ دو علوم جو ہیں یہ ہماری دونوں دو آنکھیں ہیں, ایک آنکھ علم الاسماء کی اور دوسری آنکھ علم الوحی کی. ان دونوں آنکھوں کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہماری ویژن کلیئر ہوگی. اگر صرف ایک آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ویژن جو ہے وہ کتنی بلرڈ ہوگی. دونوں علوم کی اہمیت اور دونوں کی ضرورت اور انسان اول کو دونوں کا دیا جانا یہ اس چوتھے رکوع میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. اس اعتبار سے آج چونکہ سارا غلبہ مادی علوم کا ہے اور سارا ہمارا فوکس اور ایمفیسس صرف اس کے اوپر ہے اور علم وحی کو ہم بھولے ہوئے ہیں, اس میں سے الحمدللہ کچھ حصہ پانے کے لیے ہم یہ راتوں میں جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ تو صرف ایک اس کے ساتھ ایک تعارف, ایک انٹروڈکشن, ایک انسان کی اورینٹیشن ہے. اس کے لیے اسی طریقے سے جیسے ہم نے علم الاسماء میں سے جو بھی ہمارا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن تھا چاہے وہ میڈیکل تھا یا کوئی اور پروفیشن تھا اس کے لیے ہم نے اتنی کوشش کی ہے, اسی طریقے سے ہمیں علم وحی کے حصول کے لیے بھی کوشش, محنت اور جدوجہد کرنے کی ضرورت اس رکوع میں ہمارے سامنے آئی تھی. چونکہ اس کا ذکر ہونے سے رہ گیا تھا اس لیے میں نے چاہا کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. اب وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں بنی اسرائیل پر اور ان کی جو ناشکریاں ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے فرمایا ہم نے کہا کہ آپ ماریے اپنا عصا پتھر کے اوپر چٹان کے اوپر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو بس اس میں سے پھوٹ بہے بارہ چشمے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان سے بارہ قبیلے بنی اسرائیل کے جو سفر کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ان کو پانی کی ضرورت جب پیش آئی تو اللہ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ بہے. قد علم کل اناس مشربہم تو پس پہچان لیا ان میں سے ہر گروہ نے اپنا اپنا مشرب, اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ, اپنا گھاٹ. کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین تو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو, سرکشی کرتے ہوئے نہ پھرو. جیسے ہمیں بھی اللہ نے آگے ہدایت دی ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اور جبکہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو ایک ہی کے قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ پس آپ دعا کیجئے اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے وہ چیزیں جو زمین میں سے اگتی ہیں, مِمْ بَقْلِهَا اس کی ساگ سبزی ترکاریاں وغیرہ, وقصائیہا اس کی ککڑی اور کھیرے وغیرہ, وفومیہا اس کی گیہوں یا اس کا لہسن, وعدسیہا اس کی مسور, وبصلیہا اور اس کے پیاز. یعنی یہ من و سلوا ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر تو ہم تنگ پڑ چکے ہیں. ان کو گویا ہماری زبان میں دلی کے چٹخارے یاد آنے شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ جناب وہ دال, وہ مسور, وہ پیاز, وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہیں. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم بدل لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے, کم تر ہے, اس کے بدلے میں جو بہتر ہے. یعنی تمہیں نیچرل سورس آف کاربوہائیڈریٹس جس سے تمہیں شوگر نہ ہو وہ مل رہا ہے, تمہیں قدرتی طور پر وائٹ میٹ مل رہا ہے جس سے تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی کولیسٹرول پیدا نہ ہو, تم اس سب کو چھوڑ کر کہہ رہے ہو کہ جناب ہمیں لہسن چاہیے, ہمیں گیہوں چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ دالیں چاہیے ہیں. اہبتو مصرن فإن لکم ما سألتم, تو اترو یا آباد ہو جاؤ کسی شہر کے اندر, پس بے شک تمہیں مل جائے گا جو کچھ کے تم نے سوال کیا, جو تم مانگتے ہو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, اور ان پر دے ماری گئی ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی, محتاجی اور کم ہمتی. وباؤ بغضب من اللہ, اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے, ان پر عمل نہیں کرنے والے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور یہ اس واسطے ہوا کہ انہوں نے جو نافرمانی کی تھی اور وہ جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے. میں نے عرض کیا کہ یہ اگرچہ چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کی, لیکن اسے غیروں کا تذکرہ سمجھ کرنا پڑیے. یہ قرآن وہ کتاب ہے, فیہ ذکرکم, جس میں تمہارا ذکر ہے. کیا یہ ساری باتیں ہم پر آج صادق نہیں ہیں؟ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے, اور اس وجہ سے ناراض نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی آیات کی ناقدری کی ہوئی ہے اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. آج ہم امت کے علماء حقانی کو روزانہ شہید کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہے فرق اتنا ہی اس لیے کہ اب تو نبی اور رسول تو کوئی آنا نہیں. اب جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو جو ہے وہ نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں ان کو جو ہے, صرف ان کا جرم یہ ہے کہ وہ حق بات کہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے حق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس بنا پر انہیں ناحق شہید کیا جا رہا ہے. جہاں تک نافرمانی اور حق سے تجاوز کا تعلق ہے, اس میں ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے ہم اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور وہ جو اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں, والنصارى, اور جو نصارہ ہیں جو اپنے آپ کو مددگار یا حضرت علیہ السلام کے حمایتی کراتے ہیں, والصابئین, اور صابی جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر, جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر, وعمل صالحا, اور جس کسی نے بھی اچھا عمل کیا, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم یا حزن سے دوچار ہوں. یہاں پر بتانا پیش نظر یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں نجات کا دار و مدار کسی خاص قوم سے, نسل سے, گروہ سے ہونے پر نہیں ہے. نجات کا دار و مدار ایمان پر, عمل پر, اور وہ عمل جو آخرت کے میں اجر کی نیت سے کیا گیا ہو اس پر نجات کا سارا دار و مدار ہے. اس میں یہ مغالطہ کہ جناب اس میں چونکہ نبی اور رسول پر ایمان کا تذکرہ نہیں آیا ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے ایمان برسالت کی, یہ غلط فہمی ہے. آیت کو اس کے کانٹیکسٹ سے اور پرسپیکٹو سے ہٹا کر جو ہے اس میں سے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا, اس پر ایمان لانے کی دعوت سے تو یہ ساری بات شروع ہوئی تھی. وہ تو بریکٹ کے باہر ایک بات کامن ہے جو ہر چیز سے ضرب کھا رہی ہے. بریکٹ کے باہر جو کچھ ہوتا ہے وہ بریکٹ کے اندر کی چیزوں سے ضرب کھاتا ہے. تو اس لحاظ سے اصلا یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات وہ انسان کا اپنا عمل اور اس کا ایمان اور اس کے آخرت کے نیت سے جو کچھ اس نے کام کیے ہیں اس کے اوپر. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور جبکہ ہم نے تم سے اقرار لیا, عہد لیا تمہارا, اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو. یہ اس کا ذکر اور دوسری جگہ پر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, اور اللہ نے حکم دیا کہ جو کتاب, جو ہدایت ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو. پرہیزگاری, تقویٰ اور پرہیزگاری محض کسی جبہ اور قبہ کا نام نہیں ہے. تقویٰ جتنا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما جائے گا اور اس کے اندر اللہ نے جو احکام دیے ہیں جو سبق دیا جتنا اس کو اپنی زندگی کے اندر جاری و ساری کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ تقویٰ جو ہے انسان کو حاصل ہوگا. ثم تولیت من بعد ذلک پھر تم نے اس کے بعد روح گردانی کی تم اس سے پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر لکنتم من الخاسرین تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والے ناکام ہونے والے یعنی تمہاری یہ جسارت ایسی تھی کہ تم اسی وقت ہلاک کر دیے جاتے. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت اور تم خوب اچھی طرح سے جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے سبت کے حکم کے بارے میں خلاف ورزی کی تھی. اجمالاً صرف یہ جان لیجئے کہ یہود کے ہاں ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا, سارا دن کاروبار دنیوی حرام, جیسے ہمارے ہاں جمعے کی آزان آزان اول اس سے لے کر اور جمعے کی نماز کی ادائیگی تک کاروبار دنیوی حرام ہے. اس وقت اس عین اوقات میں سوائے جمعے کی تیاری یا جمعے کے لیے جو ہے وہ جو مسجد میں پہنچنے کے اور کسی کام کے اندر نہیں انسان کو یہ اوقات صرف کرنے چاہیے. تو ان کے ہاں یہ تھا کہ اس پورا ہفتے کا دن یہ کاروبار دنیوی حرام اور یہ صرف اللہ کی یاد میں اور اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزارنا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے سارا ہفتہ تو مچھلیاں ساحل کے پاس نہیں آتی تھیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چھٹی حصہ دی ہوئی تھی. مچھلیوں کو بھی پتا تھا کہ ہفتے کے دن ہمیں نہیں پکڑتے تو وہ سمندر کے بالکل ساحل کے قریب آ کر اٹکیلیاں کرتی تھی اور اوپر اچھل اچھل کر آتی ہیں. اب ان کا جی للچاتا کہ کیسے ہو کہ جناب اللہ کا حکم ہے کہ اس دن کوئی کاروبار دنیوی کرنا نہیں ہے, تو انہوں نے اس کو توڑنے کا یہ ہیلا نکالا کہ انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھودے, سمندر سے نالیاں بنائی جن سے گڑھوں کے اندر پانی آ جائے اور اس پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جائیں اور پھر اس کے بعد ان کی واپسی کا راستہ بھی بند کر دیتے. ہفتے کے دن یہ سب کچھ کر کے اور اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتے, اتوار کو مچھلی اس میں سے پکڑ لیتے اور کہتے ہم نے دیکھو ہفتے کو تو کوئی کام نہیں کیا. تو یہ ہے اللہ کے احکام کو اگر کھیل تماشا بنایا جائے بازیچہ اطفال بنایا جائے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ تم خوب اچھی طرح سے جان چکے ہو ان کا حال. اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں آئے گا. جنہوں نے سبت کے حکم کی ہفتے کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی, فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ تین دن تک اس حالت میں رہے اور اس کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. فجعلناها نکالا لما بین یدیھا وما خلفھا اور پھر ہم نے اس بستی کو یا اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی. وموعظۃ للمتقین اور جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں جو بچ بچ کر چلنے والے ان کے لیے اس کو سامان نصیحت بنا دیا کہ وہ اس سے عبرت پکڑے اور ایسی کوئی کام نہ کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جبکہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی آتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص کا ناحق قتل ہو گیا, اب مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انہیں کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو, اس کے گوشت سے مقتول کی لاش کو ضرب دو, مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا. اس میں گویا کہ یہ دونوں پہلو تھے کہ قاتل کا پتہ بھی چل جائے, ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ آزمائش بھی ہو جائے کہ جناب جس بچڑے کو معبود بنایا تھا اور جس سے توبہ کی تھی ابھی اس کی محبت دل سے گئی کہ نہیں گئی. جب اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اپنے معبود کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے. یہ سارے امتحانات اس میں پیچھے نظر. تو ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو, اور یہیں سے یہ لفظ بقرہ سورہ بقرہ اسی سے جو ہے اس کا نام ہے. گائے کا تذکرہ آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ پانچ سات آیات کے اندر آپ کو ملے گا. قالوا اتتخذنا ہزوا اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ان پر کتنے انعامات اور احسانات اور ان کی جسارت دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اپنے محسن اعظم کو جب وہ اللہ کا حکم سنا رہے ہیں اور یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, اور جواب میں کہتے ہیں اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہمارے ساتھ کوئی دل لگی کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں. جاہل کہتے ہیں جو جذبات سے مغلوب ہوں. میں تمہارے ساتھ کسی جذباتیت کا مظاہرہ کروں، کوئی ایسی بات کہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم نہ دیا ہو. اور اس میں دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ رسول تھے، ان سے تو کسی جہالت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہیں تو اللہ کی پروٹیکشن حاصل تھی. لیکن جہالت کا ارتکاب تو میں اور آپ کرتے ہیں. جاہل وہ نہیں ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے. ایک آدمی پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے لیکن اگر اسے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ جاہل ہے. اور ہمیں زندگی میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی اللہ نے ہمیں اس جہالت کو قابو میں پانے کے لیے ہے. اور جہالت پر بھی قابو ہم صرف اپنے زور بازو سے نہیں پا سکتے ہیں. کس کی پناہ چاہیے ہے؟ اللہ کی پناہ چاہیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہاں کیوں کوٹ ہوئی ہے؟ کہ ہم بھی اپنی جہالت پر قابو پانے کے لیے اللہ سے اسی الکلمات کے ساتھ مانگا کریں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں کسی جذباتیت کا، کسی نادانی کا، کسی جہالت کا مظاہرہ کروں. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح فرمائے، کہ یہ بتائے کہ یہ گائے کیسی. قال انه يقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ ایک گائے ہے ایسی جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ ہی بچیا، یعنی مڈل ایج، 20 کی راس کی، درمیانی عمر کی، بالکل جوان، بھرپور جوانی والی. عوان بین ذالک، وہ ان کے درمیان، ان کے بہن بہن ہیں، ان کے بیچ کی راس کی ہے. ففعلوا ما تؤمرون، پس تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. تم کیوں اس بحث مباحثے میں پڑ گئے ہو؟ تمہیں اللہ کا ایک حکم تمہارے سامنے آیا ہے، تم اس کو پورا کرو. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، کہنے لگے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے یہ واضح فرمائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. اب دیکھیے، جب ہوئے بدرا بہانہ ہے بسیار کام نہ کرنا ہو تو پھر ایک کے بعد ایک سوال، ایک کے بعد ایک اس کے اندر جا رہا نقطہ چینی. قال انه يقول انها بقرۃ صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی. فاقع لونها، اس کا رنگ خوب گہرا ہے. تسر الناظرین، اور وہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگتی ہے، یا اس کا رنگ جو ہے وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے، یعنی گہرا شوخ زرد رنگ جو دیکھنے والوں کو بھی بہت بھلا لگتا ہے. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، پھر کہنے لگے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح فرمائے کہ یہ کس قسم کی گائے. ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے تو ہم پر کچھ مشتبہ سی ہو گئی ہے، ہمیں بات واضح نہیں ہو رہی ہے. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ہدایت پا لیں گے. قال انه يقول انها بقرۃ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ یہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، جس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، تصیر الارض، جو زمین میں جوتی نہیں جاتی، یعنی اس سے زمین میں ہل چلانے کا کام نہیں لیا جاتا. ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہے، یعنی نہ ہی اسے پانی کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مسلمت العاشیہ تفسیحا، وہ بالکل صحیح سالم، اور اس کے اندر کوئی داغ دبا تک نہیں ہونا چاہیے. قالوا لنا جئت بالحق، کہنے لگے کہ اب تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک برحق بات بتا ہی دی ہے، اب آپ حق بات لے ہی آئے ہیں. فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کر ہی ڈالا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرتے لگتے نہیں تھے. جو اتنے بار بار سوال کر رہے ہیں، مقصد کیا تھا؟ جان چھوڑانی. اصل میں یہ جو خام خواہ کے سوال ہیں، سوال برائے سوال، اس سے روکا گیا ہے. یہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتا ہے. دین کی اسپرٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ سب سے پہلے رویہ یہ ہونا چاہیے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی. اس کی حکمت جاننے کے لیے اگر کوئی کوشش کی جائے تو منع نہیں ہے، لیکن کوشچن فار دی سیک آف کوشچن،
فرضی طور پر یہ فرض کیجیے ایسا ہو جائے تو پھر یہ فرضی سے باتوں نہیں ہے, گراؤنڈ ریالٹیز میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا تو ایک ساتھ کھڑے ہو گیا, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہیں دوبارہ یہ سوال کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہوں نے جب تیسری مرتبہ یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں تو ہمیشہ کے لیے ہر سال فرض ہو جائے گا, تمہیں اللہ کا یہ حکم ملا ہے تم اس پر عمل کرو, اس کے اوپر سوال کر کر کے اپنے لیے کیوں زندگی جو ہے وہ مشکل کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے سوال برائے سوال کرتا رہے اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرے. جیسا کہ یہاں پر دیکھیے جب ابتدان حکم آیا تھا تو کوئی ایک گائے ذبح کر دو, سوال کیا تو کہا کہ نہیں وہ گائے نہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ بچیا ہونی چاہیے, اس پر بھی نہیں مان کے دیے. تو پھر جو ہے سوال کیا تو کہا کہ وہ گہرے شوخ زرد رنگ کی, اب یہ آئیڈینٹیفائیڈ وہ تھی جس کی یہ پرسٹش کرتے تھے. مزید سوال کیا تو کہا کہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بالکل بغیر داغ دھبے کے اور وہ کسی کام میں نہ لائی جا رہی ہو, تو گویا کہ اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کیا ہے, ورنہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اللہ کا حکم پورا ہو جاتا. بھائی قتل تم نفسن فدا رہا تم فیحا, اور جب کہ تم نے قتل کر ڈالا تھا ایک شخص کو اور پھر تم اس کے بارے میں جھگڑنے لگے تھے, ایک دوسرے پر الزام دینے لگے تھے. واللہ مخرج ما تم تک تمون, اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر فرمانا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے. وہ یہاں یہ بات واضح کر دی کہ یہ گائے ذبح کرنے کا اور یہ سارا معاملہ کیوں اللہ نے کی حکم دیا تھا, کہ یہ جو مقتول تھا جس کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور جس کا تم ایک دوسرے پر الزام دے رہے تھے اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا. فقل نضربوه ببعضها, تو ہم نے کہا کہ تم اس مقتول کو ضرب لگاؤ اس گائے کے ایک گوشت کے حصے سے. کذالک یحیی اللہ الموتا, اس میں محذوف ہے کہ اس کے بعد جب انہوں نے اس کو اس کے ذریعے سے ضرب لگائی وہ مردہ زندہ ہو گیا, اس نے اٹھ کر جو ہے وہ اپنے مقتول کا پتہ بتا دیا, اس کے بعد اس پر طبعی موت تاری ہو گئی. تو فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا مردہ کو جیسے کہ اس نے تمہارے سامنے ابھی زندہ کر دیا. ویریکم آیاتہ, اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو, اس سے سوجھ بوجھ اور فہم حاصل کرو. لیکن ان کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کی نشانی کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کے دل نرم ہوتے, وہ ایسے زیادہ جو ہے چونکہ نافرمانیوں میں پڑے ہوئے تھے ان کے دل اور سخت ہو گئے. فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اس کے بعد تمہارے دل اور زیادہ سخت ہو گئے. فہیا کل حجارہ, تو وہ پتھروں کی طرح ہیں, او اشد قسوہ, یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار, حالانکہ بے شک پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں یا چشمے پھوٹ بہتے ہیں, اور انہوں نے خود اس کا مشاہدہ کیا تھا. ابھی ہم نے تذکرہ پڑھا جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا اللہ سے, تو اللہ نے کیا کہا, شیطان کے اوپر پتھر مارا, اس شیطان میں سے 12 چشمے برآمد ہوئے. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء, اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, اور ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. وإن منها لما يحبط من خشية الله, اور پتھروں میں سے تو بے شک ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. وما الله بغافل عما تعملون, اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو. لیکن انسان جب فسق و فجور میں پڑتا ہے, جب نافرمانی میں پڑتا ہے, تو اس کا دل جو ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر سورہ حدید کے اندر فرمایا تھا کہ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, کہیں دیکھنا یہ لوگ بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فقست قلوبهم, تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزر گئی, ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. تو یہ دلوں کی سختی, آج یہ ہمارا معاملہ بھی جو ہے یہ دیکھیے کتنی دلوں کے اوپر سختی آ چکی ہے, کتنے کتنے قرآن کتنی دفعہ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن دلوں کو اول تو ہم اس قرآن سے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کے اندر اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے, اور جن کو پتہ بھی چل چکا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے اس کے باوجود جو ہے اگر بے عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ دلوں کی سختی کی علامت ہوتی ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم, اے اہل ایمان کیا تم اس بات کی توقع رکھتے تھے, اس بات کی امید رکھتے تھے کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے, تم پر ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریق منھم یسمعون کلام اللہ، یہ اب ان سابقہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتے تھے. تورات کیا تھا؟ اللہ کا کلام. تورات اللہ کا کلام تھی، انجیل اللہ کا کلام، اللہ کا کلام سنتے تھے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور وہ اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ تحریف کر ڈالتے تھے، اس میں تبدیلی کر دیتے تھے. وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے وہ اس حرکت کا ارتکاب کرتے تھے. دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر وہ مسائل کو بدل دیتے تھے، وہ اللہ کے احکام کو بدل دیتے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے فتویٰ فروشی کا کام جو کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ہم لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، تخلیے میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم بتا دیتے ہو انہیں وہ راز جو اللہ نے تم پر کھولے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی پیشین گوئیاں جن کا تذکرہ تورات میں تھا. اگر کوئی ان میں سے یہ کہتا ہے کہ ہاں اس کی بات تو ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، تو وہ علیحدگی میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ بدبخت تو ان کو کیوں بتا رہا ہے. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ تمہارے بارے میں جھگڑا کریں تمہارے پروردگار کے حضور میں کہ اللہ ان کو تو سب کچھ پتا تھا، اس کے باوجود مان کے نہیں دیجیے. افلا تعقلون، تو پس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو. وہ اپنے لوگوں کو اس طرح سے جو ہے لعنت ملامت کرتے تھے، یعنی اپنی حق باتیں اہل ایمان کو مت بتاؤ ورنہ یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے کہ دنوں تک جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے حق سے پہلو صحیح اختیار کی. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کی وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ کی وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنھم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، اور ان میں سے بعض ایسے امی ان پڑھ ہیں جو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خواہشات نفسانی کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کچھ نہیں کرتے سوائے خیالی پلاؤ پکانے کے یا خیال کے گھوڑے دوڑانے کے. یہ معاملہ جیسا ان کا ہے ویسا ہی ہمارے ہاں بھی عوام کی عظیم ترین اکثریت، اگر یہ کہا جائے کہ 99% پلس لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، محض اپنے خود ساختہ تصورات کی بنا پر نجات کے جو اب انہوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں. تو یہ جیسے ان کے امیدین کا معاملہ تھا، ہم چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے پڑھے لکھے ہیں لیکن اپنی کتاب کے اعتبار سے ہمارا حال بھی ان امیدین سے کوئی کم تر نہیں ہے، اور وہ اپنی خوش فہمیوں میں مبتلا رہتے تھے تو ہم بھی بغیر کچھ کیے ہوئے ہی جو ہے وہ جنت کے امیدوار بن کے اور خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ویل ہلاکت ہے، خرابی ہے. ویل کہتے ہیں جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، ان لوگوں کے لیے. یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی خود ساختہ باتیں جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو بھی سمنا قلیلا، تاکہ وہ خرید لیں اس کے عوض میں حقیر سی قیمت یا اس کو تھوڑے سے دام لے لیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس خرابی ہے، ہلاکت اور تباہی ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے خرابی ہے بسبب اس کمائی کے جو وہ کرتے ہیں، جو اس سے جو ہے وہ دنیا کے چند ٹکے کماتے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور ان کی جو خوش فہمیاں ہیں ان کا ایک اور تذکرہ ہو رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. کیوں؟ کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں. وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی تبصرہ کیا ہے کہ اگر تم ایسے ہی اللہ کے لاڈلے ہو تو پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب سے دوچار کرتا ہے. فلے بھائی عزب حکم، اللہ کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے؟ تو اس اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ اول تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، اور اگر جانا پڑ بھی گیا تو بس چند دن ہی وہاں رہنا ہوگا. اس کا اللہ نے جواب دیا ہے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے. فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے ہو. اللہ نے کسی جگہ پر یہ کسی کو شورٹی اور گارنٹی نہیں دی ہے کہ تم اپنی ساری حرام خوریاں اور حرام کاریاں جاری رکھو، اس کے باوجود وہ تمہیں چند دنوں کے بعد اس آگ سے نکال لے. بلا ہاں من کسب سیئتا, اس کے برعکس معاملہ تو یہ ہے کہ جس کسی نے بھی جان بوجھ کر ایک بڑی برائی کمائی, بڑا گناہ کیا, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, اور اس کی اس خطا نے اس کا احاطہ کر لیا, وہ اس کی زندگی کی مستقل روش بن گئی. ایک بڑی برائی جو انسان مستقل طور پر اختیار کر لے, فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہی آگ والے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, گنتی کے چند دن نہیں رہیں گے. فورا اگلی آیت میں اس کی نفی آ گئی. بہت یہ نازک مقام ہے کہ دیکھیے, ایک ہے انسان سے نادانستگی میں, جذباتیت میں کبھی کبھار کسی غلطی کا صدور ہو جانا, اس کے بعد فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں گرانا, توبہ کرنا, تو توبہ کرنے کے نتیجے میں وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. وہ گناہ اس کی زندگی کا احاطہ نہیں کرتا, بلکہ وہ تو اس کے نامہ اعمال سے محو کر دیا جاتا ہے, اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. یہ انشاءاللہ ہم سورہ فرقان میں یہ مضمون پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی شخص, معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑا گناہ, ایک بڑی برائی, ایک کبیرہ گناہ جانتے بوجھتے ہوئے کرتا ہے اور مسلسل کیے چلا جاتا ہے, تو اب یہ وہ چیز ہے جس نے گویا کہ اس گناہ نے اس کی زندگی کا احاطہ کر لیا, وہ اپنے آپ کو اس میں سے باہر نکال ہی نہیں پاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا, توبہ ہی نہیں کرتا ہے. تو ایک کبیرہ جو جان سے بوجھتے ہوئے اختیار کیا جائے, وہ بھی انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. اب اندازہ تو کرے کتنا نازک معاملہ ہے. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے, اولئک اصحاب الجنہ, وہ ہے جو جنت والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جبکہ ہم نے قول و قرار لیا, وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. اب یہ ہیں وہ جو یونیورسل ریالٹیز ہے جو ہر دین میں, ہر شریعت میں اللہ کی طرف سے لازم قرار دی جاتی رہی ہیں, اور یہ ہماری شریعت میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. اس وقت اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا, وہ کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ, سب سے پہلی بات کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک. احسان ہمارے ہاں اردو میں کسی پر احسان دھرنا, عربی میں یہ حسن سے بنا ہے. انتہائی حسین رویہ, انتہائی حسین اخلاق کا مظاہرہ جو ہے یہ احسان ہوگا. تو والدین کے ساتھ انتہائی حسین طرز عمل, اچھا سلوک اختیار کرنا, وذل قربا قرابت داروں پر کے ساتھ بھی, والیتامہ یتیموں کے ساتھ بھی, والمساکین محتاجوں کے ساتھ بھی. وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں سے بھلی بات کہنا. اب سب سے اچھی بات کیا ہے؟ قرآن یہ بھی بتاتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا, اس سے اچھی, اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود اچھا عمل اختیار کیا. تو یہ بھلی بات, یہ دعوت الى اللہ کا کام بھی کرتے رہنا, ویسے اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے, تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی مس نہیں کرنا ہے. واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, اور نماز قائم کرتے رہنا اور زکات ادا کرتے رہنا. یہ سارا قول و قرار اللہ نے وعدہ ان سے بھی لیا تھا, اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کیا کیا, ثم تولیتم الا قلیلا منکم, پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے تھے جو صحت پر قائم رہے. وانتم موردون, اور تم وہ لوگ ہو جو منہ موڑنے والے ہو, جان بوجھ کر جنہوں نے عہد شکنی کی. اب سوچئے یہ صرف انہی کا معاملہ ہے, ہمارے ہاں ان سارے جو اللہ نے یہ فرائض جو ہم پر بھی یہ سب لازم کرا دیے, ہم ان میں سے کتنے پورے کر رہے ہیں, اور کتنے ہیں جن کے بارے میں اللہ سے کیا ہوا اپنا عہد توڑ رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جبکہ ہم نے تم سے تمہارا عہد دیا تھا, لا تسفكون دماءكم, کہ تم آپس میں خونریزی نہ کرنا, اپنے خون نہ بہانا, اپنے بھائی کا خون بہانا نہ بہانا, آپس میں خونریزی نہ کرنا. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اور نہ ہی اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالنا. ویسے لفظی ترجمہ ہے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا, تو خود اپنے کو تو نہیں نکالتا, لیکن اپنے بھائی کو نکالا تو اپنے آپ کو نکالا. ثم اقررتم, پھر تم نے اقرار کیا, وانتم تشہدون, اور تم خود اس پر گواہ ہو, شاہد ہو. ثم انتم ہاؤلاء تقتلون انفسکم, پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو. غور کیجئے, یہ ہم اہل کراچی سے خطاب ہے. ہمارے ہیں یہ خوریزی, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, 5 روپے کے اوپر بھائی کا پیٹ پھاڑ دینا, یہ کام آج ہو رہا ہے ہم کی نہیں ہو رہا. سمان تم ہاؤلائی تقتلون انفسکم, پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, ان پر چڑھائی کرتے ہوئے گناہ اور ظلم اور زیادتی کے طریقے سے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى, لیکن اگر وہی لوگ تمہارے پاس آ جائیں قیدی بن کر. اب دیکھیے, یہ ہے جب شریعت جو ہے اس کو موم کی ناک بنا لیا جائے. ایک طرف تو یہ ہے کہ خود ان کو گھر سے نکالنے کے مرتکب ہوئے, وہی لوگ اگر قیدی بن کر آ جائے تو اب ان کی شریعت میں لکھا ہوا تھا کہ جی قیدی آ جائے تو اس کو آزاد کرانا, اگر کوئی یہودی قیدی بن کر آ جائے تو اس کے آزاد کرانا جو ہے یہ لازم ہے. تو فادوہم, ان کو ان کے لیے فدیہ دیتے ہو, ان کو فدیہ دے کر آزاد کراتے ہو. وہ محرم علیکم اخراجہم, حالانکہ تم پر تو حرام قرار دیا گیا تھا ان کو گھروں سے نکالنا ہے. اگر پہلے نکالتے نہیں, دشمن کے حوالے نہیں کرتے, تو وہ قیدی کیوں کر بنتے. اللہ, آج ہمارے ہاں بھی تو کتنے قیدی وہ ہیں جنہیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو بھجوایا تھا وہاں پر, اور پھر آپ وہ واپس آ رہے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو کیا تم کتاب کے بعض حکم بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, تو جو کوئی بھی تم میں سے ایسی حرکت کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے. الا خزي في الحياه الدنيا, سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن بھی شدید ترین عذاب کی طرف وہ دھکیل دیے جائیں گے. وم اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو عمل تم کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی پوچھتے ہیں نا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو اس کا جواب ہے اس آیت کے اندر, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو. اسی کتاب کا حکم کہ نماز پڑھنا ہے, اس کے لیے تو مسجد میں جاتے ہو. اسی کتاب میں سود کو حرام قرار دیا ہے, اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. اسی کتاب کے اندر فحاشی اور بے حیائی اس سے روکا گیا ہے, لیکن وہ تو گھر گھر پال رکھی ہے, اس کے لیے تو روزہ رکھ کر بھی جو ہے چینل بدل بدل کر اس فحاشی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو پھر جو ہے کیا تم نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ اگر یہ روش اختیار کرو کہ پارلیمنٹ میں تو قرآن کی اور اللہ کی اور رسول کی بالادستی نہیں ہو سکتی, وہاں تو اپنی مرضی کا قانون بنائیں گے. عدالت میں اللہ کی بالادستی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اسٹاک ایکسچینج میں اللہ کی بالادستی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے جو ہے کاروبار جو ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو پھر جو کوئی ایسی حرکت کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی, نہ 3 میں نہ 13 میں, نہ G7 میں, نہ G8 میں, نہ G15 میں. پوچھنا ہی نہیں ہے کوئی کہ تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں اور تم کہاں روتے ہو. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر کتاب کے ایک حصے کو مانا جائے گا دوسرے کا انکار کیا جائے گا, تو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی, اور اللہ تعالیٰ آخرت کے برے انجام سے بھی محفوظ فرمائے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ, ان کی بیماری کیا تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. اور یہ بیماری آج ہمارے اندر بھی عام ہو چکی ہے. ہمارا بھی اصل فوکس کیا ہے؟ یہ ختم ہو جانے والی دنیا. آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں, آخرت کے بارے میں سرے سے کوئی تیاری ہی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب, ان پر سے ہرگز عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. فلا ہم ینصرون, اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے, ہم اپنے انفرادی رویوں میں بھی تبدیلی لائیں اور اپنے اجتماعی رویوں میں بھی تبدیلی لائیں, تاکہ ہم اللہ کے اس قانون کی زد میں اور اس کی گرفت میں آنے سے بچ سکیں. اس پر 4 رکتے پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آخر میں جتنا حصہ بھی ہو سکا ان کو 8 رکتوں میں پورا کر کے, اور آپ کو کوشش کریں گے کہ اللہ نے چاہا تو امید ہے کہ انشاءاللہ 1 بجے کے فراغت ہو جائے گی. زیادہ فکر نہ آپ کیجیے گا.